الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی اس میں دو تین باتیں مین جو بنیادی نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے, اور اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے وہ یہ کہ ولایت انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے, اور ولایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اپنی لائف میں, کس کو فالو کرتے ہیں, اور اس میں صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی. کیونکہ ایک چیز جو قرآن کریم میں بڑی عجیب, قرآن کے معارف اگر خدا سمجھنے کی توفیق عطا کرے تو بہت عجیب و غریب, آخرت میں جب چاہے کوئی بھی کفار ہو, منافقین ہو, مشرقین ہو, جب ان کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا وہ یہ کہیں گے ربنا ارجعنا کنا نعمل صالحا, کہ اے خدا, اے ہمارے رب, کیا کوئی ایسی سبیل اور ایسا رستہ ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں دار العمل میں, یعنی دنیا میں کیا کرنے کے لیے پلٹ جائیں, نعمل صالحاً, کہ ہم عمل صالح انجام دے سکیں. اس دنیا کی زندگی کی جو خاص بات ہے جو بعد میں میسر ہونے والی نہیں ہے, مرنے کے بعد ایمان میں ترقی ہوگی, مرنے کے بعد عمل انسان کی معرفت میں ترقی ہوگی, مرنے کے بعد جس چیز کی اپرچونٹی ختم ہو جائے گی وہ عمل صالح. تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں لوٹا دے کہ ہم ایمان حاصل کر لیں, ہم با معرفت ہو جائیں, بلکہ ہم اعمال صالح انجام دیں. تو عمل انسان کی ہر چیز کا نچوڑ ہے, یعنی ہم اپنی زندگی میں جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, جس طریقے سے رہتے ہیں, جو کام کرتے ہیں, وہ ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے. اس عمل کو اگر کوئی غور سے دیکھے تو آرام سے بتا سکتا ہے کہ اس شخص کے اندر کیا ہے یا اس کا وجود کیا ہے. اور اسی لیے جو صاحبان نظر ہیں وہ صرف اسی عمل کو دیکھ کر اس بات کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کام کہاں تک پہنچے گا, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا خوبی ہے, کیا خرابی ہے. ٹھیک ہے, تو عمل انسان کے تمام کاموں کا نچوڑ ہے. کہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ جب حضرت خضر کا واقعہ سنا رہے تھے, اور اس وقت بھی کہ جو چیز اصولوں سے ثابت ہوتی ہے, جسے اصول ثابت کرتے ہیں, اس کو انشاءاللہ ماشاءاللہ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی خدا نے زندگی گزارنے کے لیے اٹل قوانین بنائے اور ہر چیز اس پر ہی چلتی ہے, اسی کو فالو کرتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نالائق ہوں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا, ایسی کوئی انشاءاللہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس نظام میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے وہی چیز ہے کہ ہم ایک چیز کے تقاضوں, ایک کام کے تقاضوں کو پوری نہ کریں. یعنی خدا نے کہا, مثال کے طور پر خود قرآن کریم کی آیتیں ایگزاسٹ کر دی انہوں نے اپنی انرجی کس چیز پر, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. ہم تقوی الہی کی طرف توجہ نہ کریں اور کہیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. بھائی جو معیار خدا دے رہا ہے آپ اس پہ نہیں آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو بہرحال بات یہ ہے کہ ولایت کا دار و مدار, یعنی ولایت ظاہر کس سے ہوتی ہے, عمل سے, کیریکٹر سے. ولایت زبانی دعووں سے نہیں ثابت ہوتی, اور عمل ہمارے ایمان کو اور ہماری معرفت کو لے کر چل رہا ہوتا ہے, اس کی جھلک ہوتا ہے, اس کی تجلی ہوتا ہے عمل انسان کے. تو یہ ایک بنیادی ترین بات تھی کہ ولایت پوری زندگی کو محیط ہے, ولایت ہی ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کس سے ملنا ہے, ہمارا انجام کیا ہونا ہے. پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو واقعہ سنایا تھا, اگر مجھے صحیح یاد ہے مہینہ پرانی بات ہو گئی, سورہ کہف کا, کہ جس میں ایک شخص, دو دوست تھے, ایک کا باغ تھا, دوسرا اس کا دوست غریب تھا, اور باغ والا جو تھا وہ اپنی دولت پہ فخر و غرور کر رہا تھا، اپنی جمعیت پہ فخر و غرور کر رہا تھا، اور کیا ہوا کہ اس کی اس غفلت کی حالت میں اس کے باغ کو مصیبت آ گئی، اس پہ تباہ ہو گیا. اور جب اس نے اپنے تباہ شدہ باغ کو دیکھا تو کہنے لگا ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ اب جتنی ولایت ہے، سرپرستی ہے، رہنمائی ہے، وہ حقیقتاً اللہ کے لیے. لیکن یہاں پر جو بحث ہے وہ یہ کہ یہ مطلب نہیں ہے اس کے اس جملے کو نقل کرنے کا کہ پہلے ولایت کسی اور کے پاس تھی اور جب جلا ہوا باغ سامنے آ گیا تو ولایت خدا کی ثابت ہو گئی، بلکہ خدا کی ولایت ہمیشہ ہے، لوگوں کو نظر نہیں آتی، تباہی سے دوچار ہوتے ہیں، جب تباہی سے دوچار ہوتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ولایت خدا کی ہے.
ایکسیپٹیبل ہے
کیا چیز
تباہی کے بعد؟
نہیں، مطلب خدا کی ولایت میں آنے سے فائدہ ہے.
مطلب اسے ایکسیپٹ کرنا،
صرف ایکسیپٹ نہیں، میں اسی لیے میں نے پچھلا جملہ آپ سے کہا نا کہ عمل، کہ انسان عملی طور پہ جو کچھ ثابت کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، یہ کس کی ولایت میں. صحیح ہے نا؟ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر خود امام علی علیہ السلام کے دور میں زیادہ تر افراد جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے. بظاہر کہنے کو آپ انہیں شیعان علی کہہ لیجئے، لیکن ولایت علی میں نہیں تھے وہ. ٹھیک ہے، یہی چیز امام حسن، امام حسین اور تمام امام کے ساتھ، کہ ولایت میں ہونے کا مطلب، ولایت میں ہونے کا مطلب ہارون مکی جیسے افراد ہیں کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے کہا آؤ تندور میں کود جاؤ، کود گئے. یعنی ولایت میں ہونے کا مطلب جو جیسا خود امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کے لیے کہا کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، یہ ولایت میں ہونے کا مطلب ہے. کہ کمپلیٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ فالوورشپ. امام ایک بات کہتے رہے ہیں، ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں امام کی ولایت میں.
ایسے تو امام حسین کو چلتے
ہیں. جی جی، تو یہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی بار، یعنی یہ ولایت نہیں ہے. تو ولایت کا دار و مدار عمل پر ہے. اچھا، اب ہم گفتگو کو جس طرف تھوڑا آگے لے جانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کی ولایت حق ہے اور ولایت حق کے سائے میں ہی کامیاب زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں بالخصوص، اور ساتھ روایتوں کے، کہ خدا کی ولایت ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے، کیسے انفیوز ہوتی ہے، کیا اثر ڈالتی ہے. کیونکہ بیسیکلی بہرحال ہمارا جو مین انٹرسٹ ہے وہ اپنی زندگی کے لیے ایک عملی فائدہ حاصل کرنا ہے، یعنی ایسا فائدہ اخذ کرنا جس پر ہم عمل کر سکیں، جس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں جس چیز کو. تو جب ہم نے کہا کہ ولایت خدا، اللہ کی سرپرستی، اللہ سے تعلق، یہی حق ہے، یہی کارآمد ہے، یہی مفید ہے، یہی زندگی کو بنانے کے لیے ایک مین ایجنٹ ہے، تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ولایت کرتی کیا ہے، اللہ کی ولایت کا فائدہ کیا ہے، یا اللہ کی ولایت کو جب انسان قبول کرتا ہے تو اس کا زندگی پر اثر کیا پڑنا چاہیے. تو میں تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگوں کو قرآن کی، اگر اچھے کہ یہ موضوع بہت طولانی ہے، لیکن یہ کہ کچھ سلیکٹڈ آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے. اب ایک سوال ہے، اس کا جواب مجھے دیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس زندگی میں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کی ولایت کے سائے میں زندگی بسر کی، تو کون افراد ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے؟ یا بہت آسان الفاظ، انعمت علیہم. اگر سورہ حمد کی روشنی میں ہم بات کریں کہ وہ کون افراد ہیں کہ جنہوں نے حقیقتاً بغیر کسی جھوٹ کے، بغیر کسی شک کے، ولایت خدا کے سائے میں زندگی بسر کی، تو وہ کون ہیں؟ انعمت علیہم، کہ جن کے ساتھ جڑنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. اور انعمت علیہم کی تشریح بھی سورہ نساء کی آیت 69 ہے پروبیبلی، اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعمت علیہم میں کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور بندگان صالحین ہیں. اور بندگان صالحین کا مطلب نیکوکار بندے نہیں ہیں، بلکہ بندگان صالحین کا مطلب وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کی ضمانت دی ہے. صالحین وہ ہیں اس آیت میں. شہداء وہ ہیں کہ جو خدا کی طرف سے گواہ ہیں مختلف امور پر. انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، ائمہ بھی ہیں، اور جی اور صدیقین. اور صدیقین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایک اچھا جملہ یہ ہے کہ صدیقین وہ نہیں ہیں جو سچ بولتے ہیں، صدیقین وہ ہیں کہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. یہ سب سپرلیٹیو ڈگریز ہیں، یہ عام نیکوکار اور نیک کام کرنے والے لوگوں کی بات نہیں ہے. انعم اللہ علیہم، جو انعمت علیہم ہے، یہ ٹاپ لیول ہے، انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صالحین. تو دوسری یعنی کہ یہ بنیادی، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو ولایت خدا کے سائے میں پوری زندگی کامیابی سے گزار کے گئے. اور ان کی کوالٹی کیا ہے؟ اب اس میں دیکھیں کہ اسی آیت سورہ نساء کی آیت کو اگر آپ لیں تو ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری نظر میں انبیاء کیا ہیں؟ یا صدیقین اور شہداء یعنی ائمہ اور اولیاء بزرگ کیا ہیں؟ نہیں نہیں، مطلب ہمارے لیے فورس آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے نا بہت مزیدار ہے. حسنا اولئک رفیقا، حسنا یعنی بہت خوبصورت، بہت اچھے، اولئک وہ سب لوگ. اچھا اولئک کہتے ہیں وہ، یہ نہیں. تو اولئک کیوں استعمال کیا گیا؟ کہ ان کا مقام بلند ہے، اپنے برابر نہیں سمجھنا ان کو، اپنے نہیں برابر نہیں بٹھانا. اولئک جیسے خدا نے تل کر رسولو ذالک الکتاب، سب وہ ہے، وہ وہ وہ، ٹھیک ہے، کسی میں یہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے برابر بیٹھے ہوئے. حسنا اولئک رفیقا، رفیق کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو ساتھ لے کے چلے، ہم سفر. خدا نے کہا کہ تمہیں اس زندگی کے سفر میں ساتھی کی ضرورت ہے، وہی ولی، جو ساتھی ہے وہ ولی ہے. اب تمہارا اختیار ہے کہ ساتھی کس کو لیتے ہو. یہ تمہارے لیے بہترین رفیق ہیں، بہترین ہم سفر ہیں. بہترین ہم سفر کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ آئیے آپ میرے ساتھ سفر کریں، بلکہ بہترین ہم سفر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، یہ رستہ ہے، یہ منزل ہے، اس پر میں چل رہا ہوں، تمہارا دل چاہے تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ. اور اگر تم میرے ساتھ آ کے اس رستے کو طے کرو گے تو خدا گارنٹی دے رہا ہے کہ ان سے اچھے رفیق و ہم سفر زندگی میں اور کوئی نہیں ملیں گے. صحیح. یہ آیت جو ہے یہ عجیب انداز سے اس انعمت علیہم کا تعارف کرا رہی ہے، بہترین ہم سفر حیات، نہ کہ فقط یہ کہ آئیڈل ورشپ کے لیے کہ ہم ان کو ایک نعوذ باللہ آئیڈل بنا کے پوجنا شروع کر دیں. بہترین رفیق، بہترین ساتھی، سفر پہ چلو ان کے ساتھ تو انہیں بہترین ہم سفر پاؤ گے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 58 ہے، کہ اس میں بھی یعنی یہاں سے ایک اور نقطہ کہ جس سے ولایت الہی ثابت ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اس کے پیچھے پورا انبیاء کا ذکر ہے اس آیت سے پہلے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ افراد ہیں، ابراہیم اور نوح اور ادریس اور ذوالکفل اور اسماعیل، کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن پر انعام کیا اللہ نے، من النبیین انبیاء میں سے، من ذریت آدم آدم کی ذریت میں سے، وممن حملنا مع نوح ان میں سے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کرایا، وَمِن ذُرِّيَّتِ ابراہیم اور جو اولاد ابراہیم میں سے تھے، وَإِسْرَائِيل اور اولاد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام میں سے۔ یہ انبیاء کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام انبیاء جو ان سلسلوں سے ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اس کے لیے میں نے آیت پڑھی، اس ٹکڑے کے لیے۔ اور ان میں سے وہ ہیں کہ جن کی ہم نے ہدایت کی اور جنہیں ہم نے مجتبہ یعنی منتخب کیا۔ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور ان کی علامت کیا ہے، عملی علامت کیا ہے، کہ جب ان پر آیات رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اس میں خاص بات کیا ہے؟ اس میں خاص بات کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت کی، ہم نے منتخب کیا۔ تو ولایت الہی کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت اور انتخاب۔ جی نہیں نہیں، مطلب یہ کہ مختلف معائنہ، اولاد آدم میں سے، اولاد ابراہیم میں سے، اولاد یعقوب میں سے، مطلب سب ایک لائن سے نہیں ہے نا، سب ایک لائن میں سے نہیں ہے۔ تو ولایت الہی کا پہلا نتیجہ، جو کہ ٹاپ لیول کے لوگوں کو کے لیے فوری طور پر یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور ہم اگر ان کے فالوورز ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ثابت ہونی چاہیے، نظر آنا چاہیے۔ وہ کیا چیز؟ دو باتیں، ہدینا واجتبینا، ہم نے ہدایت دی، ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے منتخب کیا۔ اور منتخب ہونا یہ بالکل لازمی سی بات ہے، جو انسان حق کے رستے پر ہوتا ہے وہ یقیناً منتخب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو انسان مؤمن ہے مؤمن دوسرے لوگوں کے برابر ہے، بالکل نہیں ہے، منتخب ہے۔ خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ مؤمن کے لیے ہمارا معاملہ، کافر کے لیے ہمارا معاملہ ڈفرینٹ ہے بالکل۔ سورہ جاسیہ کی آیت میں کہ یہ لوگ کس قسم کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کیا مومنین اور فاجروں کو برابر کھڑا کر دیں گے، اور حیات دنیا کا بھی لفظ ہے اور آخرت کا بھی لفظ ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی مومن کا خدا سے معاملہ الگ ہے اور آخرت میں بھی معاملہ الگ ہے۔ تو دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں انسان کو ولایت خدا کے سائے میں، ہدایت یعنی صحیح رستہ، رستے کی شناخت، رستے پہ چلنا کیسے ہے، رستے پر آنے والے رہزنوں اور ڈاکوؤں سے کیسے بچنا ہے، منزل تک کیسے جانا ہے، یہ تمام کے تمام ہدایت چیزیں ہدایت میں شامل ہیں۔ اور انتخاب یعنی خدا ایسے بندہ مومن کو بلند کرتا ہے کفار و مشرکین میں سے، عام انسانوں کی صف میں سے، اور اس کا اور خدا کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ولایت خدا کا یعنی یہ پرسنل پرسنل بینیفٹ ہے، پرسنل کے ذاتی فائدہ جو ایک انسان کو ولایت خدا کے سائے میں آنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ ہدایت اور مجتبہ ہونا۔ اب جو جس لیول پر ہو وہ اس لیول کی ہدایت پائے گا، اسی لیول پر خدا سے نزدیک ہوگا۔ آخری ٹکڑا میں صرف اس کے بعد والی آیت صرف بیان مکمل کرنے کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرنا۔ فخلف من بعدہم، کہ ان کو تو ہم نے ہدایت دی اور مجتبہ کیا، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئے، ان کے جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، ان انبیاء علیہ السلام کو، خلف ایسے تھے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ نمازیں پڑھی نہیں، تارک الصلاۃ کا لفظ نہیں ہے، اضاعوا الصلاۃ ہے، تارک الصلاۃ یعنی جو نماز ترک کر دے، اضاعوا الصلاۃ جو نماز کو ضائع کر دے، یعنی جو نماز کو اس حالت میں پڑھے کہ کسی چیز کی توجہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، یہ ہے اضاع الصلاۃ. جی معرفت توجہ, معرفت نہ معرفت نہ توجہ نہ دقت, بس کھڑے ہوئے اور ٹھک بیٹھے کی فارغ, یہ صلاۃ ضائع ہو گئی. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھتے نہیں تھے, نماز جنہوں نے ضائع کی. دوسرا کام کیا کیا, وتبع الشہوات, کس کی ولایت میں چلے, کس کی اتباع میں چلے, ہادی اور رہبران الہی کی اتباع میں نہیں چلے, شہوتوں کی اتباع میں چلے. اب بتائیں یہاں مسلمان اس میں ہیں یا نہیں ہیں, یعنی کہ یہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف کفار و مشرکین کے لیے. خدا دو وہ نشانیاں بیان کر رہا ہے برباد ہونے والوں کی, کن کے کون سے برباد ہونے والوں کی, جو نبیوں کے پیچھے چل رہے ہیں, نبیوں کے پیچھے جو آ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, نمازوں کو ضائع کیا, شہوات کی اتباع کی. فسوف یلقون غیا, بس ان قریب وہ اپنی غی سے یعنی اپنی بربادی اور اپنی خرابی سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ذاتی فائدہ ولایت خدا کا جو انعمت علیہم کے لیے باکمال کامل شکل میں موجود ہے, اور ہر وہ شخص جو ان کی صحیح فالوورشپ میں رہے یا ان کے ذریعے سے ولایت خدا سے کنیکٹ ہو, اس کے لیے بالاتباع اور فالوئنگ کے ذریعے سے یہ چیز موجود ہے. سورہ مریم آیت نمبر 58. اچھا, اب اس کے بعد آئیے تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں, یعنی کس طرف جاتے ہیں, اب ہم چلتے ہیں اجتماع کی طرف. جیسا میں نے کہا کہ یہ صرف اس کو یہ نہیں سمجھیے کہ قرآن میں ایک ہی آیت ایسی ہے, بلکہ بہت ہے, میں صرف ایک سلیکٹڈ تاکہ ایک تھیم آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. یہ پیورلی پرسنل فائدہ ہے جو ولایت الہی سے حاصل ہوتا ہے کہ انسان ہدایت یافتہ ہوتا ہے, اور ہدایت کا شعور کہاں پر آتا ہے, انسان کی ذات میں آتا ہے, باہر نہیں. یعنی اگر کوئی انسان ہدایت یافتہ ہے تو اس کی ذات میں یہ شمع روشن ہوتی ہے, اور جب وہ خدا کی بارگاہ میں منتخب ہوتا ہے تو اسے اپنی ذات میں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اب خدا کے معاملات وہ نہیں ہیں جو باقی سب لوگوں کے ساتھ ہیں. تو یہ پیورلی پرسنل ہے. اور اس میں شاید ایک بات میں سمجھ رہا تھا, شاید آپ میں سے کوئی یہ سوال کرے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انعمت علیہم کی کوئی پرسنل کنٹریبیوشن نہیں ہے ہدایت میں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ ابتدا ایمان اور تقویٰ کے ذریعے سے انسان کی طرف سے ہوتی ہے, پھر قبولیت اور بلندی خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا, ابتدا ہم کو کرنا ہے اور پھر خدا ہمیں قبول کرے گا, منتخب کرے گا, بلند کرے گا, ہدایت یافتہ بنائے گا. یہ اللہ کا کام ہے ان ریسپانس. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز جائیں گے ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور ہدایت خود چل کے ہمارے پاس آ جائے گی, بلکہ ہدایت کے اسباب ہمیں بنانے پڑیں گے. اسباب ہم بناتے ہیں اپنے ایمان اور تقویٰ کے ذریعے سے, ہدایت نصیب خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میکینزم سسٹم یہ. اور اسی لیے آپ مثال کے طور پر جیسے دعائیں مکارم الاخلاق پڑھیں یا ائمہ علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں, بعض اوقات اس چیز کو دیکھ کر عجیب لگتا ہے. ہر چیز, آپ نے کبھی غور کیا ان دعاؤں میں, ہر چیز مانگی گئی ہے, ہر چیز مانگی گئی ہے. یعنی کسی ایک دعا میں ایک جملہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ فضیلت میں حاصل کر رہا ہوں. یعنی جملہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے عمل کے ذریعے سے اس فضیلت تک پہنچ رہا ہوں, خدا میری مدد کر. یعنی خیال تقریباً ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے الہی حبلی معالی الاخلاق, اے اللہ, اے معبود, مجھے بخش دے. حب حبا یعنی بخش دے. کیا چیز بخش دے؟ بلند اعلیٰ اخلاق بخش دے. اب کہیں کہ بھائی اعلیٰ اخلاق, اخلاق آپ کو خود حاصل کرنے ہیں, تو جواب یہی ملے گا کہ ہم کوشش کر کے مقدمہ بناتے ہیں فضیلتوں کا. حبا اور عطا خدا کی طرف سے ہوتی ہے ہر چیز. ٹھیک ہے, انہیں ہماری کوشش, ہم نے نماز پڑھی, اپنی بندگی کا اظہار کیا, اپنی حد تک دقت کی نماز میں, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس نماز کے نتیجے میں جو نورانیت دل میں پیدا ہے وہ فقط خدا کہتی ہے. جب نورانیت حاصل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام, الہی حبلی معالی الاخلاق, اللہم حلنی بحلیت الصالحین والبسنی زینت المتقین, یہ سب دعا مکارم الاخلاق کے جملے, کہ مجھے لباس پہنا. کون سا لباس پہنا؟ متقین کی زینت والا لباس پہنا, یعنی میرے وجود کی زینت. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے یہ کہ وہ لباس و تقوی ذالک خیر, کہ ہم نے یہ ظاہری لباس تمہاری زینت کے لیے دیا ہے اس زندگی میں, لیکن لباس تقوی وہ اس سے بہتر ہے. تو یہی جملہ امام علیہ السلام کا دعائے مکارم الاخلاق, البسنی, مجھے لباس پہنا زینت المتقین, متقین کی زینت والا لباس. تو آپ دیکھیں ہر چیز مانگی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرچشمہ فیض و عطا فقط اور فقط ذات خدا ہے. اچھا, اب اس کے بعد دوسرا بینیفٹ, ان الذین, یہ بھی سورہ مریم کی ہی آیت ہے اور 96, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا, کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے عمل صالح انجام دیے, سیجعل, یقیناً خدا ان کے لیے پیدا کرتا ہے, کیا پیدا کرتا ہے, کیا قرار دیتا ہے ان کے لیے, ان کے لیے رحمان قرار دیتا ہے. ود, یہ وہی ورڈ ہے جس سے نکلا ہے مودت. جو لوگ خدا کی خاطر زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی مودت خدا لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. صحیح, یہ ولایت الہی کا دوسرا سٹیپ. یعنی اب آپ آگے جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کی پرسنالٹی لوگوں میں آ رہی ہے. لیکن جو ولایت خدا کے زیر سایہ زندگی گزارتا ہے, اور ولایت خدا کے زیر سایہ زندگی کی پہچان کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان اور عمل صالح والی زندگی. جو ایسی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے خدا قرار دیتا ہے ود, مودت. اور مودت اور محبت کے اندر جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ کہ محبت جذبات ہیں, مودت اس جذبے کا عملی اظہار ہے. یعنی اسی لیے خدا نے اہل بیت کے لیے, اہل قربا کے لیے محبت نہیں مودت مانگی ہے. کہ یہ کہہ کہ گھر میں بیٹھے رہو کہ محبت کرتے ہیں, یہ نہیں چلے گی. محبت کا عملی اظہار ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اور اسی, یہ بالکل یہی ورڈ قرآن کریم میں ایک جگہ اور بھی آیا ہے, سورہ روم کے اندر, کہ جہاں پر کہا گیا کہ ہم نے تمہاری ابنائے جنس سے تمہارے لیے ازواج پیدا کی اور تم دونوں کے درمیان مودت کا رشتہ قائم کیا. یعنی زن و شوہر, میاں بیوی کے درمیان خدا نے جو رشتہ رکھا ہے وہ محبت کا نہیں, مودت کا. یعنی دونوں اپنی اپنی محبت کو ایک دوسرے کے لیے ظاہر کریں عملاً, سورہ روم کی آیتوں میں. یعنی اس چیز کو قرار دیا کہ اپنی محبت, کیونکہ محبت بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دل میں رکھے ہوئے, مے بی ٹرو, ضروری نہیں کہ جھوٹی ہو, لیکن دل میں. مودت دل میں رہنے والی چیز کا نام نہیں ہے. تو خدا کیا قرار دیتا ہے؟ جو ولایت خدا کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں, جو ایمان اور عمل صالح والی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ مودت کو قرار دیتا ہے. اس جملے پر آپ غور کر رہے ہیں, بلکہ اللہ کا لفظ نہیں, رحمان ہے. سیجعل لہم الرحمن ودا. تو یہ سارے کے ساری چیزیں, اور اس میں ایک بڑا بڑا اہم نقطہ, بہت اہم نقطہ پوشیدہ ہے, کہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں ہر ایک کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرانا, اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے اچھے تاثرات پیدا کرانا. صحیح نا, ہم جب بھی انسانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی یہی چاہ رہے ہوتے ہیں نا. اس جگہ پر آ کر خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ قلوب میرے ہاتھ میں, تم جس چیز کو اپنی طرف منعطف کرانا چاہتے ہو, جس شے کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہو, وہ میرے ہاتھ میں, اس کا مالک میں ہوں, مالک قلوب میں ہوں. یہ قلب کس طرف گھومیں گے, کس طرف توجہ کریں گے, یہ میرے ہاتھ میں. صحیح. تو اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ لوگوں کے قلوب میں محترم ہو, لوگوں کے قلوب میں محبوب ہو, تو میری ولایت کے سائے میں ہو. ٹھیک ہے, اس کی مثال مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں طاہرین کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے کہ جہاں پر دشمنوں نے لالچ اور خوف کے ذریعے سے قلوب کو آئمہ سے موڑ دیا تھا. ایسے ہی تھا نا, لالچ اور خوف کے ذریعے سے قلوب انسان, قلوب الناس کا رخ آئمہ سے موڑ دیا تھا. لیکن حقیقتاً کیا ہوا, کیونکہ قلوب خدا کے ہاتھ میں, جتنے انسان ہیں سب کی محبت اور اس کا رخ معصوم کی طرف, اس عرصے میں, اس کے بعد, نسلن بعد نسلن, اور آج بھی. ٹھیک ہے, اور بلکہ اس میں تو ایک اور جملہ, وہ جو فرزدق کا جملہ تھا امام حسین علیہ السلام سے, وہ بھی بہت اہم ہے کہ لوگوں کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. کہ جب کوفے کے قریب پہنچے تھے, وہاں سے فرزدق نکل رہا تھا, جو مشہور شاعر تھا عرب کا, پوچھا کیا حال ہے, تو اس نے کہا کہ لوگوں کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. تو یعنی اس کا بھی مطلب ہے کہ قلوب خدا کے ہاتھ میں, اور جو ولی خدا ہے اس کے لیے خدا انسانوں کے دل میں مودت ایجاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ولایت خدا کا دوسرا اثر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں, ایون اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو یا لوگوں کے لیے محبوب ہو, تو بھی اس کا طریقہ اور اس رستہ کیا ہے کہ ولایت خدا میں آئے, اس ولایت کے سائے میں زندگی بسر کرے, کیونکہ قلوب خدا کے ہاتھ میں, قلوب کا مالک وہ ہے. اچھا, اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور ایک نقطہ اور وہ نقطہ ہمیں کہاں سے سمجھ میں آتا ہے, یعنی اب میں تھوڑا پریکٹیکل اور اجتماعی زندگی کی طرف ہی وہی اگزامپلس آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے لیے جو سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے آج کل کی زندگی میں, وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس مختلف کمزوریاں ہیں, یہ پرابلمز ہیں, لوگ ہمارے خلاف ہیں, جتنی پاورز ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں. اچھا, پروردگار نے اس حوالے سے ایک بڑی عجیب اسٹریٹجی اور وہی سسٹم کو بیان کیا ہے, اور وہ سسٹم کون سا ہے کہ جب ابتداء اسلام میں دو پرابلمس تھیں مینلی, رسول خدا جن قبیلوں کے درمیان مبعوث تھے اور دعوت اسلام دے رہے تھے, اور جو لوگ کچھ اسلام کی دعوت کو قبول کر رہے تھے, وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے قبائلی دشمنی اور یہ وہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی. ایک یہ پرابلم. دوسری پرابلم یہ تھی کہ اگر اسلام کو ایک شکل دے بھی دی گئی, اسلامی معاشرے کو ایک شکل دے بھی دی, تو ارد گرد جو اہل کتاب موجود تھے, یعنی یہود و نصارہ اور ان کے الائنس میں یہ کفار مکہ, یہ اتنے زیادہ مالی, فائنینشلی اور وسائل کے اعتبار سے اتنے مضبوط تھے کہ یہ برہنہ پاور مستضعفین مسلمان ان کے مقابلے میں کچھ تھا ہی نہیں میٹیریل پاور کے لحاظ سے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ دو مسائل تھے اجتماعی اور سیاسی طور پر پیغمبر اسلام کے سامنے، یہ دو بڑے بڑے میجر پرابلمس تھے کہ ان سارے لوگوں کو، یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل ہم آج کی بات کریں مسلمانوں کی، پاکستان کی بات کریں، تو پاکستان میں آپ کو دشمن پہ جانے سے پہلے پہلی مصیبت تو اپنے لوگوں کو متحد کرنے کی پڑی ہوئی ہے کہ یہاں سارے مسلمان ہیں، یا اپنے کو ایون آپ چلیں مسلمان بھی چھوڑ دیں، شیعوں کو لے لیں، اس میں بھی 10-20 فرقے ہیں، سب کوئی ساتھ ہی نہیں بیٹھتا ایک دوسرے کے، ٹھیک ہے. فرسٹ یہ پہلی پرابلم یہ کہ اپنے لوگوں کو جمع کرنا، ایک قوت کی شکل دینا، متحد کرنا، اور دوسرا یہ کہ مقابلے میں جو دشمن ہے اس کے اور ہمارے مادی اور دیگر وسائل کے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کیسے اس کو ہرایا جائے، کیسے اس پہ قابو پایا جائے؟ قرآن کریم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں باتوں کا حل بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ابھی. تو پہلا عداوت والا مسئلہ، اس کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، اور یہ آیت بہت مشہور ہے، 103، بہت آپ نے سنی ہوگی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. چلیں یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ خطاب ہے کس سے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ خطاب ہے کس سے؟ نہیں نہیں، آیت کو ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے نا، کس سے؟ اس سے پچھلا ٹکڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والوں سے. یہ الناس انسانوں سے نہیں ہے، تو یہ اسپیسیفکلی مومنین سے. واعتصموا بحبل اللہ، یعنی مومنین میں بھی یہ پرابلم ہوتی ہے اور رسول کے زمانے میں تھی بظاہر. واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے اعتصام نہیں کرتے، جمیعاً سب کے سب، یعنی جتنے مومنین ہو سب کے سب حبل اللہ سے چمٹ جاؤ. اچھا اعتصام، یہ بہاؤدینی صاحب نے بتایا تھا، ان کے پاس ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا تھا کہ جو حدیث ثقلین ہے نا، جس میں کہ میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عترتی وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر رسول خدا فرما رہے ہیں متمسک ہونا، تمسک. یہاں پر جیسے حبل اللہ کے حوالے سے خدا کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا، اعتصام، ان دونوں میں فرق ہے. اگر آپ دونوں کو سمجھتے ہیں کہ پکڑنے کے ان سینس میں لیتے ہیں، تو ان دو پکڑنے میں فرق ہے. تمسک بس پکڑ لینا، اعتصام با معرفت پکڑنا، ٹھیک ہے. تمسک یعنی رسول خدا حدیث ثقلین میں کہہ رہے ہیں اگر تم صرف تھامے رہے قرآن اور اہل بیت کو تو بھی نجات یافتہ ہو جاؤ گے. اگر بہت زیادہ نہ بھی سمجھا، اگر پکڑے رہے، اٹیچ رہے جیسے تیسے، تو بھی نجات یافتہ ہو جاؤ گے. لیکن یہاں پر جو خدا فرما رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ، تو حبل خدا کو با معرفت پکڑنا، اور میرا خیال ہے کہ بے معرفت کوئی حبل اللہ کو پکڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ حبل اللہ ملتی ہی معرفت سے. حبل اللہ کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ جس کو جا کے پکڑ لیں یا جس سے جا کے لٹک جائیں، تو حبل اللہ کا پتہ چلے گئی معرفت سے. تو بہرحال واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور یہ جميعا کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ انسانوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، مومنین کی طرف جا رہا ہے، کہ سارے کے سارے مومنین حبل اللہ سے با اجتماع پکڑ لو اس کو. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرو، افتراق نہ کرو، جدائی نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اکثر اوقات پر خدا نے نعمتیں یاد دلائی ہیں، کیونکہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ چاہے مومن ہو چاہے کوئی اور انسان ہو، جب فضیلت ملتی ہے، کرامت ملتی ہے، تو ذہن اپنی اصلیت کو طرف سے غافل ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ مطلب ہم آج جوان ہیں، ہم یہ بات کبھی محسوس کرتے ہیں کہ کبھی ہم اس بچے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے کہ جو اپنی نجاست صاف نہیں کر پاتا تھا؟ آتا ہے دماغ میں خیال؟ نہیں آتا. اور اس سے بھی زیادہ یہ نہیں آتا کہ ہم ایک دن اس میت کی حالت میں پڑے ہوں گے کہ جو ہاتھ پیر بھی نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کا ایک مرض ہے، یہ انسان کی ایک پرابلم ہے. تو بہت سارے عنوانات پر خدا نے اس چیز کو یاد دلایا، اصلیت کو یاد دلایا. یہاں ان لوگوں کو کس اصلیت کو یاد دلایا جا رہا ہے؟ وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو تم پر. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب تم سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اس وقت کو یاد کرو. مطلب آج تم مومنین ہو، کیوں جمع نہیں ہو رہے؟ تم ایک مکتب سے، ایک نظریے سے وابستہ ہونے کے باوجود، ایک رسول کی اتباع کے باوجود کیوں نہیں آ رہے ایک جگہ پہ؟ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم سب دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تمہارا ہاتھ ایک دوسرے کے گریبان پر تھا. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے قلوب کی تالیف کی. ایسے ابھی میں بات کر رہا تھا، مالک قلوب خدا ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے قلوب کے درمیان باہم تالیف کی، قلوب کو ملایا. کیونکہ محبت ایک دوسرے کے برابر بیٹھنے سے نہیں آتی ہے، دلوں کے ملنے سے آتی ہے. تالیف قلوب سے محبت پیدا ہوتی ہے، ساتھ آتا ہے، ساتھ کریٹ ہوتا ہے. فَأَلَّفَ،
آپ نے کہا نا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ کب کی؟
وہی جب رسول خدا آئے اس معاشرے میں.
اچھا،
یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے نا، مسلمانوں سے، مومنین سے بات ہو رہی ہے نا. آل عمران مدنی سورہ ہے.
اس کا اگلا سوال یہ کہ جب خدا نے ان کے دلوں میں اس وقت محبت ڈالی کہ خون کے پیاسے تھے، تو اس میں کیا رمز پوشیدہ ہے کہ اب وہ محبت نہیں آ پا رہی کہ جس میں حبل اللہ تلاش کر لیں؟
دیکھیے، وہی دو باتیں نا کہ زندگی کا سفر دو چیزوں کے ملاپ سے چلتا ہے، انسان کی نیت اور عمل، اور خدا کی نعمت یا رد.
جب تو کوئی عمل نہیں تھا، خدا نے محبت ڈال دی.
نہیں، اس وقت ان کی بنیادی نیکی یہ تھی کہ انہوں نے رسول کے پیغام کو قبول کیا تھا. یعنی پہلی دفعہ جو ان کو نعمت ملی، جو انما المؤمنون اخوۃ اور وہ ساری چیزیں آئیں، وہ اس وجہ سے آئیں کہ انہوں نے اس جگہ پر اس جہالت اور وحشت کے معاملے میں رسول کو قبول کیا. ٹھیک ہے، تو رسول کو قبول کرنے کی برکت سے وہ دشمنیاں ختم ہوئی، ایک جگہ پر آئے. لیکن اس کے باوجود جب ایمان والی بات آئی، تو ابھی بھی خدا محسوس کر رہا ہے کہ وہ چیز نہیں پیدا ہو پا رہی. کون سی چیز نہیں پیدا ہو پا رہی؟ حبل اللہ متین سے اعتصام.
جی، اس اتنے کڑے وقت سے نکل کے آگے آگئے، ارتقا کیا، تو یہاں آگے کیوں رکے؟ اس میں
اس کی بظاہر وجہ ہے تقوی کی کمی. کیونکہ پچھلا جو جملہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور صرف تق اللہ پہ بھی نہیں ہے، حق تقاتہ ہی، یعنی تم حق تقوی ادا نہیں کر رہے ہو. یہ ایمان کی منزل پر تو آ گئے، لیکن ایمان سے آگے بڑھ کر جو متقی اور بالحق متقی ہونے کا جو تقاضا ہے، وہ نہیں ادا کر پا رہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، تاریخ بھی آپ پڑھ لیں، تو یہ ہے کہ وہ ساری آپس کی کشمکش اور چپکلش موجود تھی، بہت تھوڑے سے افراد کو چھوڑ کے. تو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. ٹھیک ہے، تو قلوب کا مالک خدا ہے، تو ولایت خدا کے سائے میں اگر مومنین آ جائیں، اگر حبل اللہ سے وابستہ ہوں بذریعہ تقوی، تو یہ محبت پیدا ہوگی. ہم اس کی تلاش میں ہیں، ہے نا، یعنی ہم اس کی تلاش میں، ہمارے دل باہم کیوں نہیں جڑتے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کے رستے پر کیوں چلتے ہیں؟ جواب یہ.
تو اگر اس سیناریو میں ہم دیکھیں، جو حیدر بھائی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم لوگ محبت اہل بیت سے تو جمع ہیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ولایت تو خدا پہ نہیں جا رہے.
دیکھیے محبتیں نہیں اس میں, سوری میں اچھا چلے
بات پوری. مطلب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اسی آیت بالکل آج بھی یہی شامل ہے نا کہ حبل اللہ نہیں مل پا رہی ہے. اہل بیت کے نام پہ تو سب مختلف جگہ پہ محبت رکھ رہے ہیں اپنے آپس میں, تو اس کا مطلب یہ کہ خدا نے اہل بیت کی محبت تو دے دی وہی کہ تمہارے دلوں کی نعمت کر دی اور آپس میں مومن بنا دیا. خدا کی جو حبل اللہ ہے وہ تلاش کرنے پہ ملے گی, وہ کوئی نعمت ویمت نہیں ہے.
نہیں وہ تو بہت بڑی نعمت ہے احتسام,
ڈھونڈنا پڑے گی
حبل اللہ سے احتسام. دیکھیں اس میں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا وہ یہ کہ اس زندگی کا جو سسٹم ہے وہ یہ کہ ایک ذمہ داری ہماری ہے, اور لفظ شاید غلط ہو لیکن ایک ذمہ داری خدا کی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی اسٹیج پر اسلام, مسلمان ہونا, یعنی حق کو قبول کرنا. دوسری اسٹیج پر حق کی اتنی معرفت حاصل کرنا کہ ہمارے دل اس سے امن و اطمینان میں آنا شروع ہو جائیں, یعنی ایمان تک پہنچ جانا. پھر اس سے بعد آگے بڑھ کے ایمان کے بعد تقویٰ کی منزل تک آنا, یعنی تقویٰ کی منزل کے خدا کا خیال, خدا کی کا اثر زندگیوں میں قائم ہو جائے. ہم یہ کام کرتے جائیں خدا اپنا کام کرتا جائے گا, صحیح ہے. اور اگر وہ چیز نہیں نظر آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا.
بالکل صحیح,
ٹھیک ہے سسٹم. اسی لیے میں آپ کو سیکوینشلی وہ آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اگر مودت نہیں ہے تو کیا ہے ایمان اور عمل صالح کا مسئلہ ہے. اگر مثال کے طور پر حبل اللہ سے احتسام نہیں ہے اور مومنین جمع نہیں ہو رہے اس پر, تقویٰ کی کمزوری ہے, تقویٰ کا حق ادا نہیں ہو رہا. یعنی اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, ہم خدا کا کام خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری بھول جاتے ہیں. ایسے کچھ نہیں بننے والا. تو ٹھیک ہے نا, تو اگر نہیں ہے, نہیں مودت یہ جو آیت میں نے پڑھی یہ دوسری مودت ہے. یہ مودت یہ کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزارو گے خدا تمہارے لیے مودت قرار دے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کی تشریح میں بھی جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ بات کہی کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ انسانوں کے لیے مودت قرار دے گا, بلکہ جتنی مخلوقات ہیں, یعنی ریسٹرکٹ نہیں کر رہی آیت. سیجعل کہ قرار دے گا ضروری یا انقریب, لہم ان کے لیے, رحمان ودا ود کو, مودت کو, فار ہوم, یہ آیت یہ نہیں بیان کر رہی, ریسٹرکٹ نہیں کر رہی ہے. یعنی جیسے وہ کہہ رہے ہیں وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, آسمانی مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, انسان بھی ہو سکتے ہیں. یعنی خدا کی جو مخلوقات ہیں ان کے لیے دلوں میں محبت اور مودت قرار دے دے گا خدا. یہ ایمان اور عمل صالح کا نتیجہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے افراد وہ چیز. اچھا پھر ہم اس سے اور آگے بڑھ کے اب اجتماعی مرحلے میں آ گئے کہ اجتماعی مرحلے میں ہمارے سامنے دو پرابلمز ہیں نا, اندرونی خلفشار اور باہر کے دشمن کا ہم سے زیادہ طاقتور ہونا. بتائیں یہ دو پرابلمز ہیں نا مینلی, کہ جب ہم کسی بھی اجتماعی کام کو لے کے آگے بڑھنے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دو مصیبتیں جن سے دو چار ہونا پڑتا ہے. دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اذ کنتم اعدان, یعنی آج تم مومن ہو کل تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. یعنی آج جو تم بحیثیت مومن میرے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہو کل تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, تمہارے قلوب کے درمیان تالیف کی خدا نے, رابطہ کیا. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا, اس کی نعمت کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. یہ عداوت کیا ہے؟ یہ جس معاشرے میں عداوت پائی جائے یہ معاشرہ آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوا ہے. فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا, وہاں سے خدا نے تم کو نجات دلا کے اس راہ امن میں لایا ہے. تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ تالیف قلوب, عداوتوں کا ختم ہونا, محبتوں کا پیدا کرنا, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم کچھ بھی خرچ کر لو, کچھ بھی خرچ کر لو, تم اس چیز کو نہیں پیدا کرا سکتے. یہ کام ہمارا ہے اس کام کے ہونے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایمان اور تقویٰ پہ محنت کرو. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر وہی ولایت, یہ ساری چیزیں وہی ولایت خدا کے ماتحت. یعنی ہم اگر ایمان اور تقویٰ پر محنت کریں گے تب ایک دوسرے کو سچے دل سے چاہیں گے, ورنہ وہی اوپری اوپری بناوٹ کی باتیں اور جھوٹ اور فریب. ٹھیک, یہ حل. اچھا آپ دوسری طرف آ جائیے, دشمن جو طاقتور ہے, طاقتور دشمن کا کیا علاج ہے؟ یہ اس سورہ حشر کی بالکل ابتدائی آیتیں, سورہ حشر 59 سورہ کا نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. پہلی آیت یہ کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, اور وہی عزیز و حکیم ہے. ہو الذی, وہ عزیز و حکیم وہ ہے. اخرج الذین کفروا, جس نے کافروں کو باہر نکالا. من اہل الکتاب, اہل الکتاب میں سے جو کافر تھے. من دیارہم, ان کے گھروں سے. لأول الحشر, پہلی بار میں. تمہارے پاس طاقت ہی نہیں تھی اس کام کو شروع کرنے کی, ٹھیک ہے نا؟ یعنی تمہارے پاس کیا تھا, مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا, مادی اور مالی اعتبار سے نو میچ ایٹ آل. اول الحشر, یہ پہلی دفعہ میں وہ عزیز و حکیم ہے کہ جس نے ان اہل کتاب کے, جنہوں نے وہاں پر اتنی دولت تھی ان کی اور جتنا اثر تھا اور رسوخ تھا اور سب کچھ تھا, ان کے گھروں سے جو باہر نکالا. لأول الحشر, وہ ہے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا. ما ظننتم ان یخرجوا, تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ باہر نکل سکتے ہیں. ما ظننتم, تمہارے گمان میں نہیں تھا. جیسے آج ہمارے گمان میں نہیں کیسے ہاریں گے. ما زن کے لفظ, ما ظننتم, تمہارے گمان میں نہیں تھا. ان یخرجوا, کہ یہ نکلیں گے. ان وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ, اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہوں نے جو مضبوط گھر بنائے ہوئے ہیں یہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے. تم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہے, کہاں سے ہوگا, کیسے شکست ہوگی, کیسے یہ ختم ہوں گے. وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ خدا تو جو ہے سو ہے, لیکن یہ ہم نے جو مضبوط نظام قائم کر لیے ہیں, مضبوط سسٹم بنا لیے, یہ ہمیں حصونہم من اللہ, یہ ہمارے قلعے ہیں خدا کے مقابلے میں. اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے, اللہ ان کے پاس اس رستے سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اللہ یعنی کہ جو اپنے یہ گھروں کو بنا کر, اپنے قلعوں کو محفوظ و مضبوط خیال کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں پر جو یہ جملہ حصونہم من اللہ, اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہم خدا کے خلاف ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مادی وسائل پر گھمنڈ میں تھے کہ یہ ہمیں خدا کے خلاف ہے تو کیا خدا کہاں سے ہرائے گا ہمیں, سب کچھ تو ہمارے ہاتھ میں. خدا ان پر اس رستے سے آیا جس کا انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور یہ بہت خاص بات ہے, اصل چیز یہ ہے. اور ان کے قلوب میں آپ ایک چیز غور کر رہے ہیں, یا ان تمام باتوں میں کیا ہے؟ قلوبہم. اور قلوب کی مینیپولیشن خدا کے ہاتھوں سے, یہ ہے اصل زندگی کا کھیل پورا, قلوب کی مینیپولیشن. قلوب جس طرف پلٹتے ہیں ویسے وہی چیز حالات کو ڈیٹرمن کرتی ہے. تو خدا ان کے پاس کس رستے سے آیا؟ ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا. بات ختم ہو گئی. اور امام علی علیہ السلام نے ایک جگہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ انا منصورم بالرعب, میری نصرت کی گئی ہے روب کے ذریعے سے. یعنی کہ جب میں کسی کے مقابلے میں جا کے کھڑا ہوتا ہوں تو خدا کی طرف سے میرا روب اس پر قائم ہو جاتا ہے. تو خدا کس رستے سے آیا ان کفار و مشرکین کے پاس کے جو یہ سب لے کر بیٹھے ہوئے تھے؟ اور میں شاید اس میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ نہیں سکتا, لیکن اس چیز کا آپ آج کے دور میں مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اگر آپ غور کریں نا, ورنہ مادی وسائل کا آپ مقابلہ کر لیجئے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ ہر جگہ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کہ وہ مٹھی بھر افراد جو ہیں نا وہ مزاحم ہیں اور الحمدللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ہے خدا اس رستے سے آیا ان کے پاس, اہل کتاب کے کافروں کے پاس, جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اور وہ رستہ کون سا تھا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. کہ بدر کے بھی حالات آپ پڑھیں سورہ آل عمران اور سورہ انفال میں, بالکل یہی چیز ہے. یعنی باقاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے کہ وہ تم کو دیکھ رہے تھے تعداد میں زیادہ جتنے تم تھے, تم ان کو دیکھ رہے تھے تعداد میں کم جتنے وہ تھے. یعنی باقاعدہ یہ اس طریقے سے خدا کا کام ہوتا ہے, صحیح ہے؟ اور کیا چیز ہے؟ ہر چیز مینیپولیشن آف قلوب ہے. چاہے اندرونی خلفشار کو دور کرنا ہو, قلوب کی مینیپولیشن ہے. دشمن با اقتدار کو شکست دینا ہو, مینیپولیشن آف قلوب ہے. تو وہاں پر ایمان اور تقویٰ تھا, یہاں پر کیا چیز ہے؟ تسبیح ہے خدا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. یعنی اگر دشمن کو شکست دینا ہے تو کثرت سے تسبیح ہے خدا. اور اسی میں اگر آپ کو یاد ہو سورہ طہٰ کی آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا جاؤ فرعون کے پاس, اور وہاں بھی کوئی میچ نہیں تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ نذکرک کثیرا ونسبحک کثیرا, میں کس رستے سے شکست دوں گا فرعون کو جا کے؟ کثرت ذکر اور کثرت تسبیح سے جا کے شکست دوں گا اسے. اور وہاں بھی آپ وہی چیز دیکھتے ہیں کہ نہیں, قذف فی قلوبہم الرعب, فرعون کے دل میں موسیٰ کا روب خدا نے ڈالا یا نہیں ڈالا؟ کہ جس کے لیے قتل و غارت گری مشغلہ تھی, موسیٰ سے بحث کر رہا ہے, جھگڑ رہا ہے, قتل نہیں کر پا رہا. یہ ہے جو امام علی علیہ السلام نے فرمایا, انا منصورم بالرعب. تو اس کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ دشمن اتنا طاقتور ہے اور وسائل ہیں اور یہ ہیں, اور پھر آخر میں کیا کیا انہیں خود ہے کہ جس چیز کا, جس دولت کا مالک فرعون تھے, سب بنی اسرائیل کے جھولی میں لا کے ڈال دی. یعنی گویا کہ فرعونیان نے وہ ساری کی ساری دولت بنی اسرائیل کے لیے جمع کی تھی. یہ حال ہوا. تو خدا نے ان کے دلوں میں روب ڈالا, یخربون بیوتہم, اور پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے, بیعیدیہم, اپنے ہاتھوں سے, وعید المؤمنین, اور مومنین کے ہاتھوں سے. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو اگر تم صاحب بصیرت ہو تو اس سے عبرت پکڑو. تو یعنی یہ کس چیز کی ایکسپلینیشن ہے؟ کہ ولایت خدا میں تمام مسائل کا حل موجود ہے. خدا کی ولایت کے سائے میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے, چاہے وہ پیورلی پرسنل ہو, چاہے انٹر پرسنل ہو, یا اجتماعی ہو. اور اجتماعی معاملات بھی بنیادی طور سے دو کیٹیگریز میں لائی کرتے ہیں. پہلا مسئلہ اندرونی پرابلم ہوتی ہے, دوسرا مسئلہ ایک طاقتور دشمن کے ساتھ مقابلے کی پرابلم ہوتی ہے. تمام مسائل کا حل موجود ہے ہمارے سامنے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ولایت خدا کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم اس صاحبان کے سائے میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم کچھ کر لیں گے تو ٹھیک ہے کیجئے پھر، یا یہ کہ ہم آپ کو سارے سلوشنز بھی مل گئے نا، اگر ود چاہیے ایمان اور عمل صالح، اگر انر پرابلمز کا حل چاہیے ایمان اور تقوی حقیقی، اگر طاقتور دشمن کے مقابلے میں فتح چاہیے ذکر و تسبیح خدا بکثرت، یہ حل ہے. اور خدا یہ کہہ رہے کہ اس کے لیے تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیسے ہاریں گے، یہ پرابلم ہی نہیں ہے تمہاری. یعنی ہم نے موسیٰ کو فرعون پہ کیسے فتح یاب کرا دیا، ہم نے اس قدر ضعف اور کمزوری اور کم وسائل کے باوجود کیسے 10 سالوں میں رسول خدا کو اس پورے علاقے کا حاکم بنا دیا، یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. جو تمہارا کام ہے وہ اچھے طریقے سے کرو، صحیح، جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ پوری کرو، میں اپنا کام کروں گا. کہ جو ایک سورہ احزاب کی آیت ہے جو ہم کربلا شہدائے کربلا کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں نا، رجال فدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ وہ مرد کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا ہے اس کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، کچھ وہ ہیں کہ جو یہاں سے اپنی مدت پوری کر کے چلے گئے، کچھ اپنا وعدہ پورا کرنے کے انتظار میں. تو ہماری ذمہ داری وعدہ الہی کو پورا کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے یہی سبق سکھایا ہمیں، یہ خلاف ہوں وہ خلاف ہوں، وہ دشمن ہو یہ دشمن ہو، یہ ہمارا میرا مسئلہ نہیں ہے. میری پرابلم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اپنا عہد نبھانا ہے، اپنے عہد الہی کو پورا کرنا ہے. اور ہر امام نے یہی کام کیا. اس کے بعد کامیابی ناکامی سب خدا کے ہاتھ میں، جو مالک قلوب ہے، مقلب قلوب ہے، مقلب القلوب والابصار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. ٹھیک، تو یعنی انشاءاللہ بحث کو ہم اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے کہ ولایت الہی تمام مسائل کا حل ہے، لیکن ولایت الہی کے تحت یہ تمام چیزیں آتی ہیں. اور ولایت الہی نے خدا سے کنیکٹ ہونا، خدا کے قانون کے زیر سایہ زندگی گزارنا، جنہیں خدا نے حجت قرار دیا ہے ان کو بہترین رفیق سمجھنا، زندگی ان کی رفاقت میں زندگی بسر کرنا. جیسے میں نے حسنا اولائک رفیقہ، ہے نا تھوڑا عجیب کہ انمتا علیہم کو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ تمہارے بہترین رہبران ہیں، بہترین پیشوا، یہ نہیں کہہ رہا، حسنا اولائک رفیقہ، ساتھ چلو ان کے، یہ تمہارے بہترین رفیق ہیں زندگی کے سفر میں، یہ ولایت خدا ہے. اگر اس پیغام ولایت کو ہم قبول کر لیتے ہیں فبہا، دنیا اور آخرت کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے حصے میں انشاءاللہ. اور اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور چیز آپ کو سناؤں گا، بہت خوبصورت یہ انہوں نے اغیر جوادی عملی کے ایک درس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ، اور اس کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کی ایک دعا پڑھی تھی بہت بہت شاندار، کہ خدا بندے کو تکاثر نہیں کوثر دینا چاہتا ہے. بہت بیوٹیفل، یعنی ہم تکاثر کے پیچھے رہتے ہیں اور وہ نہیں ملتی خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. خدا تکاثر نہیں کوثر دینا چاہتا ہے. یہ انشاءاللہ سناؤں گا اگلی دفعہ کہ اس کو کس طریقے سے، اور یعنی وہ دعا جو ایک بظاہر کافی سمپل سی دعا لگتی ہے، لیکن اگر اس تھیم کے ساتھ پڑھی جائے تو بہت زیادہ اس میں ڈیپتھ اور معنویت پیدا ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے ولایت خدا، کہ اس کے ساتھ ہمیں کیا ہونا ہے، عملاً اٹیچ ہونا ہے، ٹھیک ہے، اس سائبان میں آنا ہے، اس کے زیر سایہ زندگی گزارنا ہے. یہ نہیں کہ خالی اس کی تعریف کرتے رہنا ہے یا اس کی زبانی مدا سرائی کرتے رہنا ہے، بلکہ اس سائبان میں آ کر زندگی گزارنا ہے. یہ سارے نتائج انشاءاللہ ہمیں ملیں گے، اور یقیناً ملیں گے، کیونکہ پیغام جو قرآن کی زبانی، معصوم کی زبانی ہم تک آیا ہے، معصوم کے کیریکٹر کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اپنا کام تم کرو میرا کام میں کروں گا، ٹھیک ہے, دلوں کو موڑنا تمہارا کام نہیں ہے, اس چکر میں نہیں جاؤ, تم نہیں کر سکتے, تمہارے بس سے باہر ہے. جو تمہاری, میں نے جو بتا دیا کہ میں دلوں کو کب موڑوں گا, ان ان چیزوں کی وجہ سے میں دلوں میں محبت, مودت, تالیف پیدا کروں گا. تم ان مقدمات کو پیدا کرو, یہ نتیجہ تم کو حاصل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور جیسا وہی انقلاب کے دوران بھی, مطلب وہی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اگر آپ اس کو جتنا اسٹڈی کریں نا, ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ نعمت خدا نے ہمارے سامنے رکھی کہ